نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ آٹھویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. یہ پارہ جب شروع ہوتا ہے تو پیچھے سے سورہ الانعام مسلسل چل رہی ہے. نفس سے زیادہ غالباً سورہ الانعام جو ہے پچھلے اس پارے میں، اور نس سے کچھ کم بیش اس میں اس پارے کے اندر ہے. یہاں پہ جب یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ایک پہلی بات بتائی گئی ہے، اور وہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ کے قانون عدل و صدق کی بات کی گئی ہے یہاں پہ. اور یہ بتایا کہ جو صدق ہے اور یہ عدل اجتماعی کا، مسلمانوں کا جو اسلام کا جو نظام ہے عدل اجتماعی کا، اس کے نظام کا یہ ایک بہت اہم جز ہے اور ایک جوہر ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور پھر تھوڑی سی اس کی جو ہے، اگر تھوڑی سی اس پہ مزید بات کر لیں کہ یہ صدق و عدل جو ہے کیا چیز. اصل میں صدق جو ہے یہ جو بھی سچ اور حق اور سچ اور حق کی تعلیمات، یہ جو دین کی تعلیمات ہیں اور یہ جو سچائی ہے، اس کا نام صدق ہے. پھر جو اس پہ اگر عمل کیا جائے صدق کے اوپر، تو اسی کا نام پھر امانت ہے. اور اگر اسی صدق کو عدالتی نظام یا معاشرتی نظام کے ذریعے سے معاشرے میں اگر رائج کیا جائے تو یہ پھر عدل ہے. اور اسلام اسی عدل کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے. گویا یہ جو صدق ہے اور یہ سچائی ہے، اور جو سچائی کے جتنے مظہر ہیں وہ سارے کے سارے ایک انسان سے لے کر انسان کے اپنے فرد جو اس کی جو اس کے جو کردار کے اندر، اور پھر اس سے بڑھ کر معاشرے میں اس کا چال چلن، ہر جگہ پہ اسلام صدق اور امانت اور عدل و انصاف جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ چاہتا ہے. یہ اس کا مت میں نظر ہے. پھر بات ایک بتائی گئی ہے کہ حق کا معیار جو ہے وہ کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرف زیادہ لوگ ہوں، جس طرف اکثریت ہو تو وہ حق ہے. اس کی تردید کی گئی ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اصل میں تو حق کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات ہیں، اور اس کا نظام ہے. یہ حق کا معیار نہیں ہے کہ کون کس طرف کتنے لوگ ہیں. اس بات کی جو ہے لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ پھر اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، مان ضل اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کی فہم اور اس کا تفہیم اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس پہ چلنا، اس کے سمجھنا بھی آسان کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. اور اس کا کنورس بھی بتایا گیا ہے کہ جس کا دل جو ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے ان باتوں سے، اور قرآن کی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اور اس دین سے، اور دین کی وابستگی سے، اور دین کی جو ہے وہ بحث سے اسے بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کے لیے جو ہے وہ گمراہی، اس کے گمراہی کے راستے پہ ڈال دے دیتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلام اور اس کے نظام اور اس کی اسلام کی طرف آئے. یہاں اس شخص کی اور پھر خوش قسمتی بھی ساتھ ساتھ بتائی گئی یہیں پہ، کہ جو شخص غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور پھر غفلت سے جو ہے میں پڑھ کر وہ گویا اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے انسان ایک مردہ انسان ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نعمتیں اپنی وہ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بیدار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عمل کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے، اور پھر اب وہ دوسروں کو بھی اس علم سے مستفید کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس شخص کی خوش قسمتی کا بیان فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ حق کے جو اولین مخالف ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، جب حق پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہاں کے جو سردار ہوتے ہیں، جو ملا، اور جنہیں قرآن نے مترفین کہا ہے، یہ مین کے ویل آف پیپل، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ سب سے زیادہ حق کے مخالف ہوتے ہیں. اور کچھ چونکہ وہ نعمتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس کمفرٹ میں جو نعمتوں کی وجہ سے ہیں، اب ظاہر ہے دین کے اوپر چلنے سے اور دین کے دوسرے تقاضے پورے کرنے سے ان کو اپنے اس کمفرٹ سے باہر آنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، یا پھر ان میں اندر جو ہے وہ تکبر آتا ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا کی سب کچھ ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اور ہر کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں اس کو جو ہے وہ قبول کریں، اور اس نظام کو اور اس حق کو اس کی تکذیب کے اندر وہ سب پیش ہوتے ہیں ایسے لوگ. اور یہ پوری تاریخ انسان کی رہی ہے، اور تاریخ اس پہ گواہی دیتی ہے. پھر فرمایا گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں قسم کے گناہ جو ہے ترک کر دیے جانے چاہیے, اور خاص طور پر وہ گناہ جو جن کے بارے میں جو جن سے دوسرے لوگ بھی جن کے جس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, خاص طور پر ان گناہوں سے اعتراض جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کر لیتا ہے یا دوسرے بھی اس کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں, تو پھر جب تک لوگ اس گناہ کو اور آگے وہ پھیلتا رہتا ہے اور اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, تو گناہ کا جو عذاب ہے اور گناہ کا جو سزا ہے وہ اس کے لیے بھی, شخص کے لیے, پہلے شخص کے لیے اور جاری کرنے والے شخص کے لیے بھی اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر آپ اگر جب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بات کلام سے یہ بات سن رہے ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آج کل یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے, خاص کر سوشل میڈیا کے اندر ہم بغیر تحقیق کیے لوگوں کی عزت اور جان اور مال کے بدلے میں, اور خاص طور پر لوگوں کی عزت کو جس طریقے سے اچھالتے ہیں بغیر کسی کی تحقیق کے, پتہ ہے آپ, آج کل یہ اتنا اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے جو اخلاقیات کا معیار اس قدر جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے کہ یہ جو لوگ مختلف ایک دوسرے کے سیاسی طور پہ مخالف ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے اور سے مخالف ہوتے ہیں, تو پھر اپنے مخالفین کی ان کی پرائیویٹ زندگی, ان کے گھر والوں, ان کی عورتوں, ان کے تمام پھر جو ہے اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ پروپیگنڈا ان کے بارے میں کرتے ہیں, اور پھر ان کے آگے ان کے جو بغیر آنکھیں بند کر کے ان کے فالوورز ہیں ان کے پیچھے, وہ اس جھوٹ کو اس طریقے سے پھیلاتے چلے جاتے ہوتے ہیں کہ پھر وہ دنیا کے اندر مختلف, اور اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو خامخواہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور یہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ میسز بڑے پیمانے کی تعداد کے اندر یہ جرم جو ہے اس کے اندر ہم مبتلا ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے لیڈروں کے لیے یہ گناہ ہم اپنے حصے کے اندر اور اپنے نام اعمال کے اندر ایڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے, اور دنیا بھی یقینی طور پر نہیں بنتی, کہ یہ انتہائی بد اخلاقی کا عمل ہے جس کے اندر اب ہماری جو ہے قیادت اور ہماری سیادت کے لوگ جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں بدقسمتی سے اب اس جو ہے نیچے کے درجے پہ اتر چکے ہیں, کہ اب وہ انہوں نے اس کے لیے بظاہر اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ مختص کر رکھے ہیں, اور اس کے لیے لیبز جو ہیں وہ, اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہائر کر رکھے ہیں جو یہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں اور دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں, اور ہم بڑے فخر سے انہیں پھر جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جگہ دیتے ہیں اور آگے اس جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات تو ہمیں لکھ لینی چاہیے تحریر پہ, اور اپنے سرحانے اور اپنے آفس میں اپنے سامنے ٹیبل کے سامنے اور اپنے کمپیوٹر کے سامنے اور اپنے جو مانیٹر کے اوپر لگا لینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی جھوٹ کو جو ہے آگے پھیلاتا چلا جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے قانون جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے, اور پھر قانون استبدال کا بھی, اور قانون استبدال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو تبدیل کر لیتا ہے, جب کسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے, اس کے بدلے میں جب نئی کوئی کسی قوم کو لے آتا ہے, تو اس قانون استبدال کا بس اجمالاً ذکر کیا گیا ہے, اسے جیسے گلمس کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اس کی تفصیل پھر تھوڑی سی آگے جو ہے اگلی صورت میں آئے گی, جو اس صورت کا, اس صورت الانعام کا جو پیئر ہے دوسرا سورہ الاعراف کے, اس کے میں اس کی پھر تفصیل آئے گی, جہاں اجمالاً اس کا ذکر ہے. اور خاص طور پر بس اتنا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا علمی میں کسی کو ظالمانہ تو طریقے سے ہلاک نہیں کرتا, بس یہ پوچھا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنوں سے اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے, تو پھر وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہاں آئے ضرور تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا, اور پھر وہ خود اپنے خلاف خود گواہی دیں گے, اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حجت ہوگی ان کے اوپر تمام ہوگی کہ اب وہ یقینی طور پر سزا کے جو ہے مستحق ہو گئے ہیں, ان کے پاس رسول آئے تھے, وہ سسٹم اور وہ ہدایات اور وہ سارا سامان ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے, لیکن لوگوں نے جنہوں نے اس کو مسترد کر دیا, تو اب وہ اس کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. قتل اولاد کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ شیطان اور اس کے راستے پہ چلنے والے لوگ یہ جو ہے وہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس عمل کو شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے اور اس کے لیے طرح طرح سے جواز اس کے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ اس کی جو ہے ممانعت، سخت شدید ممانعت کی گئی ہے کہ قتل اولاد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ قریش کی بدعت کا ذکر ہے، کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مویشیوں سے اور اپنی کھیتوں میں سے، اپنے پروڈیوس میں سے غیر اللہ کے، یہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے حصے مقرر کرتے ہیں، اور وہ اس کا کچھ حصہ اور اس کی کچھ ریفلیکشن ہمارے ہاں اب بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ معتقد ہوتے ہیں کسی بڑی ہستیوں کے، تو پھر یا پھر کچھ ایسے جو لوگ مر چکے ہیں آلریڈی، ان کے جو منتقد ہوتے ہیں تو پھر ان کے ناموں پہ جو ہے اپنے پروڈیوس میں سے حصہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ ممانعت یقینی طور پہ کی گئی ہے۔ کوئی بھی چیز اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ بانٹنے اور کرنے اور مختص کرنے کی جو ہے ممانعت ہے۔ اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خاص طور پہ جہاں پہ نمایاں طور پہ بلکہ ذکر ہے، اور یہ وہ اساسی تعلیمات ہیں جو تمام شریعتوں کا لازمی طور پر جزو رہی ہے۔ تورات میں یہ معاشرتی تعلیمات 10 کمانڈمنٹس کی صورت کے اندر موجود ہیں، اور سارے جو کرسچن ورلڈ ہے اور جوڈزم، یہ سارے لوگ اس کی اس 10 کمانڈمنٹ سے بہت اچھی طرح جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ذکر ہے ان کے ہاں۔ اور یہاں قرآن کریم میں بھی عشر احکام کی صورت کے اندر یہ 10 احکامات جہاں پہ موجود ہیں اسی صورت کے اندر، الانعام کے اندر، اور ان میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرو، محترم جان کو اور کسی کو ناحق ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، عدل کی بات کرو، اور اللہ کا سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ پورا کرو، اور اللہ نے جو سیدھا راستہ اور دین جو اتارا ہے اس کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ تو یہ بات، یہ 10 جو عشر احکام ہیں یہاں پہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ اسی طرح تمام پچھلی شریعتوں کے اندر بھی اور اس شریعت کے اندر بھی ان کو جو ہے یہ جنرل گڈ کی چیزیں ہیں اور معاشرتی تعلیمات ہیں، اور بالکل اساسی اور بیسک جو ہے تعلیمات ہیں جن کو یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرقہ واریت کی مذمت کی گئی ہے، اور میں کہ فروئی کا مطلب ہے کہ جزوی اور بالکل ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جو جن کی جو ہے اصولی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ جزیات کی حیثیت ہوتی ہے، ان معاملات کے اندر اور متشابہات میں جو ہے پڑھنے والے جو ہے مشابہات میں پڑھ کے تو جو ہے بڑی بڑی بحثیں کرنے والے اور وقت ضائع کرنے والے اور شریعت سے پہ عمل کرنے سے اجتناب کرنے والے، پھر جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرمایا زمین پر انسان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور انسانوں کے اندر جو حفظ مراتب نظر آتے ہیں ان کا جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ اس کی غرض جو ہے اس دنیا کے اندر امتحان ہے کہ کون جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی اور جس کو کم دیا ہے وہ بھی، دونوں دراصل جو ہے وہ امتحان سے گزر رہے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کے پھر جواب دہ ہوں گے دونوں حیثیتوں کے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ سیدھے راستے سے مراد ہے کہ خالص دین کے اوپر عمل کرنا، بڑے یکسو ہو کر بالکل اللہ کی اطاعت کرنا، اور جو ہے وہ بالکل اپ رائٹ ہو کر اور آبجیکٹیولی اللہ تعالی کی اطاعت کرنا، اور اس کی عملی مثال ایک بیان کی گئی ہے، اور وہ بیان کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ بالکل اپ رائٹ تمام چیزوں سے کٹ کے ہر چیز، ان کا ہر عمل محض اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور جب اسی صورت میں انہوں نے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ انہوں نے کہا کہ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انہی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرے حیات، میرے تمام مراسم عبودیت اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اپنے اختیار سے وہ جو بھی لوگ جو اپنے اختیار سے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو دونوں راستے جو اس کو دکھا دیے گئے جس راستے کا انتخاب کرے، تو انسان اپنی اس ڈسکریشن کو استعمال کرتے ہوئے جس راستے کے منتخب کرے گا تو پھر اسی راستے پہ، اگر اس راستے پہ یعنی اس سیدھے راستے پہ اگر اس کو اپنی اختیار سے اور ڈسکریشن سے انتخاب اس کا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی پہ اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اسی پہ چلنے کی استقامت بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی اور اسی راستے پہ مستقیم اور اسی راستے پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر سورہ اعراف ہے جو اس کا پیر ہے سورت کا، جو ہے مضامین کے اعتبار سے آیا سورہ انعام کا. تو اعراف کا مطلب ہے بلندی، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور 11 سے 13 جو نبوی کا دور ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں جو جو جو, جو قیام تھا آپ کا، اور وحی کی تقسیم کے لحاظ سے یہ چوتھا دور ہے. تو اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور یہ سورت سورہ الانعام کے معنی بعد نازل ہوئی ہے. اور یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ کے قتل کے منصوبے جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے کہ اب بہت ہو گیا، بس جو ہے اس کا، یعنی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو 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 دعوت ہے اس کا کام اس طریقے سے جو مکمل کر دینا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو قریش مکہ یہ جو ہے وہ منصوبے بنا رہے تھے. تو یہاں پہ جو جس اس سے پہلے قوموں کے قانون ہلاکت کا ذکر ہے، یعنی لا آف انہائلیشن آف نیشنز جس کا ذکر کیا گیا تھا، اور پھر قانون استبدال یعنی لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشن کا جو ذکر کیا گیا تھا پچھلی سورت کے اندر انعام کے اندر، یہاں پہ اب اس کی تفصیل آئی ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے. دراصل 6 قوموں کی ہلاکت کی تفصیل ہے، اور یہ وہ 6 قومیں ہیں جو تقریباً ساری کی ساری کم و بیش جو ہے عرب پنسلہ کے اندر، جو جزیرت العرب کے اندر جو آباد تھی، سوائے جو ہے وہ قوم آل فرعون کے جو بالکل ساتھی عرب پنسلہ کے اندر جو ہے وہ بھی بالکل ساتھی علاقہ تھا جو ہے مصر کا، تو وہ بھی اس کی باتیں بھی اور ان لوگوں کو معلوم تھی عرب کے لوگوں کو، تو وہ اس کی جو ہے یہاں پہ تفصیل بیان کی گئی ہے. وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ قانون جو ہے ہلاکت اور قانون استبدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد اگر وہ جو ہے ایمان نہ لے کے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے، اور پھر دوسری اقوام کو ان لوگوں اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کی بجائے میدان عمل میں لے آتا ہے، اور زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ لا آف ریپلیسمنٹ ہے اور لا آف انہیلیشن آف نیشنز ہے. قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی اب ان جو ہلاک شدہ قوموں کا انجام جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہیں اسی عرب پنسلہ کے اندر جو گزری ہیں ان سب کا تمہارے سامنے ہے، ان پہ تھوڑا سا غور کر لو کہ انہوں نے کس چیز کی تکذیب کی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو بعید نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دن ہے خاص طور پہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، انہیں ظاہر ہے کسی یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ایام، دوز ڈیز وین دا نیشن ہیز بین پیرشڈ، وہ ان کو جو ہے ایام اللہ یا جو ہے اللہ کے ایام کہا گیا ہے. تو یہ سورت پوری پھر جو ہے تذکیر ہے، تذکیر بے ایام اللہ. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو سورت تھی وہ تذکیر تھی بے اعلی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حساب سے جو وہاں پہ تذکیر تھی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر تھا. لیکن یہ سورت جو ہے تذکیر بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام کے حوالے سے تذکیر کی ایک عمدہ مثال ہے یہ سورت. وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا، تو یہ اس حوالے سے یہ جو ہے تذکیر کا بڑا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اور یہاں پہ جن رسولوں کا ذکر کیا گیا اور قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بھی جو ہے بات خود بخود یہاں ہوتی ہے کہ آخرت کی بعض پرس بھی اور اس دنیا کے اندر بھی جو لوگوں کا جو لوگوں کی جو قومیں ہیں ان کی جو فیصلہ اور معاملہ ہے وہ رسالت کی بنیاد پر، اور آخرت میں تو یقینی طور پر فیصلہ جو ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہی ہوگا. تو جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے ان کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا پہلے ذکر ہے جو تقریباً 3500 سے 4000 قبل مسیح کے اندر ہلاک کی گئی تکذیب کے جرم میں. اب یہ ایک تو بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، پھر یہ بتایا کس جرم میں ہلاک کیا اور کیسے ہلاک کیا. یہ جو باتیں جو بتائی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تکذیب کے جرم میں ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے پانی کے اندر جو ہے سیلاب کے اندر ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. फिर उसके बाद कौम आद का जिक्र है, हूद अलैहिस्सलाम को जिनकी तरफ भेजा गया था 3000 कबल मसीह में, इनको भी तकजीब के जुर्म, या तकजीब का मामला ये है कि झुटलाना, तो उन्होंने रसूल को झुटलाया और फिर इस जुर्म यानी रसूल जो तालीमात लेके आया, जो अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम लेके आया, आखरत और आखरत पे ईमान और जजा सजा की जो 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 लेके आया बात, उस सब को अल्लाह उस सब को उन्होंने झुटलाया, ये तकजीब है। तो इन्होंने भी तकजीब के जुर्म में इनको अल्लाह ताला ने सख्त झक्कड़ तेज हवा जो है वो 7 दिन 6 रातें 7 जो है चलाकर इनको हला कर डाला। फिर कौम समूद का जिसमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा गया था, इनको 2500 कबल मसीह में इनको भी तकजीब के जुर्म, इन्होंने भी जो है वो इनकार किया, अल्लाह ताला इनको जलजले की सूरत के अंदर हलाक कर डाला, शदीद जलजला आया और ये लोग जो है वो उसमें हलाक हो गए। और फिर कौम लूत का जिक्र है 2100 कबल मसीह के अंदर, इनको भी तकजीब के जुर्म में पत्थरों की बारिश से अल्लाह ताला ने पर पत्थरों की बारिश जो है बरसाई और एक एक फर्द के लिए वो बिल्कुल जो है वो मार्क था पत्थर, और जो लगा तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको जो है वो हलाक कर डाला। और फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर उनको पत्थरों से हलाक करके फिर उस जमीन को हिस्से को काट कर फिर उसको जो है वो अपसाइड डाउन नीचे से ऊपर तले कर दे मारा, और ये लोग जो है इस तरीके से जो है वो दब गए, और उनके ऊपर जो है जहाँ पे बस्तियां थी वो बहर मैयत डेड सी के किनारे, तो फिर इनके नीचे जमीन के नीचे चली गई वो जगह और इसके ऊपर फिर पानी चढ़ाया। तो ये इस तरीके से अल्लाह ताला को हलाक किया। और जाहिर है ये वो कौम थी जो जो कौम अमले लूत या होमोसेक्सुअलिटी के अंदर भी मुबतला थी, तो अल्लाह ताला ने ये भी उनका जुर्म, ताला कि बुनियादी जुर्म जो था वो तकजीब का था कि अल्लाह के रसूल को का जो पैगाम था उसको उन्होंने झुठलाया। फिर कौम शुएब का जिक्र है जो 1400 कबल मसीह के अंदर जो है ये भी अरब पेनिनसुला के अंदर ये कौम थी, ये भी तकजीब के अंदर इनको भी जलजले में हला कर किया गया। और फिर कौम आले फिरौन का जिक्र है जिनको 1300 कबल मसीह के अंदर इनको भी तकजीब के जुर्म के अंदर अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया। ये उन कौमों का जो है ये 6 कौमें हैं जिनको जो है कुरैश मक्का को जिनके अंजाम से इबरत दिलाई गई है, और ये वो से 6 कौमें हैं जिनको जिनकी कहानियां इनकी जो है जबान खास आम थी, इनको जानते थे और ये इसी इलाके में और गिर्दोपेश में पेश आई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है उनको इबरत दिलाने के लिए उन्हीं कौमों का और उन्हीं कौमों के अंजाम का जो है इंतखाब फरमाया जिसके ये इनके अबाव अजदाद और ये तारीखी तौर पर इनके शऊर के अंदर ये चीजें पेवस्त थी। फिर मैं और ये भी बात की ये सब रसूल जो दावत देते रहे थे ये एक ही दावत इनकी थी और एक ही जो है वो अल्लाह की तरफ और उसकी तौहीद की तरफ ये सारे के सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे, और किसी रसूल ने कोई मुख्तलिफ और अलग तौर पे कोई किसी चीज की दावत नहीं दी, बल्कि सबकी दावत एक ही तरफ जो है वो थी। किस्से आदम इबलीस का जो है फिर जिक्र है, तफसीली जिक्र है, और गालबन सबसे ज्यादा तफसीली जिक्र जो है इस मकाम पे है, किस्से अगरचे इस किस्से के मुख्तलिफ हिस्से कुरान के मुख्तलिफ जगहों पे इनका बयान आया है, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो काफी तफसील के साथ है। नुमाया बात जो इसकी यहाँ पे किस्से की है वो ये बताई गई है कि आदम और इबलीस के अंदर इबलीसियत और आदमियत के अंदर फर्क क्या है, और वो फर्क बताया गया है वो तकबर का और निदामत का और रुजू का फर्क है। यानी जब जब दोनों से खता हुई तो इन दोनों में से जब इबलीस ने तकबर किया और फिर अल्लाह ताला के सामने जो है उसने रुजू नहीं किया, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे भी गलती हुई लेकिन उसने अपने उन्हें निदामत से अल्लाह ताला की रुकी तरफ रुजू किया, और ये उसको अल्लाह ताला को उसका जो रुजू है बहुत पसंद आया। और बल्कि अल्लाह ताला ने बाद में भी इस इंसान इस के जो उसकी जुरियत चलाई अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने जो कानून हिदायत भेजा और उसमें भी अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो लिख दी है, और अल्लाह ताला ने ये बात बता दी है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ रुजू, उससे अफ़ दरगुज़र मांगना, ये अल्लाह ताला को माफी की दरख्वास्त करना, उससे उससे अपनी आजी का इजहार करना, अपना तजल्लुल जो है उसके सामने तजल्लुल का इजहार करना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही पसंद है अल्लाह ताला को। और हदीस मुबारक में इसका आता है जिक्र कि अल्लाह ताला को ये कितना पसंद है, ये वही बात है कि बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो मकाम बंदगी, ये बंदगी का मकाम है, ये बंदा होना और बंदे का रब होना और अब्द होना, यानी ये जो दो मकाम है, इंसान अपने आप को बंदगी के मकाम पर रखे और अल्लाह को अपनी جو ہے وہ اس کی عبودیت کے مقام پہ اور اس الوہیت کے مقام پہ رکھے. یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان بندگی میں جو ہے وہ اس کے سامنے اپنی بندگی اظہار کرے. یہی وہ چیز ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی. کہ میں مجھے یہ مقام بندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اور اس سے سامنے جھکنا مجھے اتنا پسند ہے کہ یہ مقام میں جو ہے کسی صورت میں شان خداوندی بھی مجھے ملے تو بھی میں نہ لوں اس کو. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی جو دوسرے اسلوب میں بھی ایسے ہی بیان فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے, کہ میرے یہ جو ندامت کے قطرے تھے, میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے طور پہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے میرے قطرے ٹپکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موتیوں کی طرح آگے لے لیا, بڑھ لیا, ان کو پسند کیا اور اس کو جو ہے قبول فرمایا ہے. تو یہ یقینی طور پر بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. متکبرانہ رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے اندر کہ قوموں کی قیادت کے متکبرانہ رویے جو تھے, یہ ساری قومیں جن کا ذکر کیا گیا, یہ بھی اور خاص طور پر اب جو قریش کا جب معاملہ تھا اس کی بھی جو ہے خاص طور پر قریشی قیادت بھی بڑی متکبر جو قیادت تھی اور بڑا جو ہے وہ گھٹیا سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور اس کے فالوور اس دعوت کے فالوورز کو. تو فرمایا کہ اس متکبرانہ رویوں کی باعث جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اور ان کے لیڈروں کو ہلاک کیا ہے. یہاں پہ پھر فرمایا کہ سب رسولوں نے توحید الوہیت کی طرف, یعنی ایک اللہ معبود برحق کی طرف دعوت دی ہے. یہ تمام رسولوں کا جو ہے ایک کامن مشن رہا ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کا تسلسل ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں, اور یہ بھی اسی توحید کی دعوت دے رہا ہے, اور یہ بھی اسی طریقے سے ایک اور قوم اسی عرب پنسلہ کے اندر خود جو ہے اب اس کا مخاطبین ہے اور اس کی جو ہے طرف اس کو دعوت دے رہی ہے. اور ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان دعوت کی تکذیب کرنے والے جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. پھر لباس کا مقصد بتایا کہ لباس کا مقصد جو ہے تین بتایا یہاں پہ, ایک تو ستر ہے کہ انسان کی جو ہے یہ جو حیا قدرتی حیا اور انسان کے اندر جو وہ اس کا عنصر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ اس کی تسکین ہو اور سطر جو ہے وہ انسان کا ڈھانپا رہے, اور پھر دوسری بات میں یہ جسم کی حفاظت کرتا ہے, اور تیسرا یہ بھی کہ جو ہے وہ زینت کا اظہار بھی ہے. یہ اچھا خوبصورت لباس جو ہے بہتر لباس جو ہے انسان کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے. اور یہ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جب بھی ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان فرماتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے جو اصل میں اس چیز کی جو روح ہے اسپرٹ ہے وہ بھی بتا دی جاتی ہے. فرمایا کہ اصل میں جو لباس کی جو اسپرٹ ہے جو صحیح اچھا لباس ہے جو انسان کو زیب دیتا ہے جو انسان زیب تن کر سکتا ہے اپنے کردار کے اوپر پہن سکتا ہے وہ ہے تقویٰ کا لباس ہے. انسان کو اگر یہ انسان کا لباس بہت شاندار ہو اور اس کے اندر حیا نہ ہو اور اس کے اندر جو اخلاق نہ ہو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہ ہو تو پھر وہ کیسا جو ہے اس کس قسم کا لباس ہے. لہٰذا بہترین لباس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ کا لباس ہے. شیطان اس کی ذریت جو ہے انسان کو بے لباس کرنا چاہتی ہے اور بے حیائی کا خوگر اور عادی بنانا چاہتی ہے. تو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ظاہر ہے یہ اس کا جو ہے پیچھے حضرت قصہ آدم ابلیس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے لباس کو چھین لیا اور وہ بے لباس ہو گئے, تو پھر وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے. یہ قدرتی اور انہیرنٹڈ جو ہے انسان کی سرشت کے اندر جو حیا رکھ دی گئی ہے اس کے باعث ایسا تھا. تو ظاہر ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بے حیائی جو ہے اس کا انسان اس کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر ایک طویل جو ہے وہ پیراگراف اور ایک ڈسکورس موجود ہے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے آل فرعون پر, پھر جو اس کے بعد جو ہے جو ان کو رجوع کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور واپس پلٹائیں, اس کے لیے ان پہ طرح طرح کے آزمائشیں ان کے پہ اور ان پہ جو ہے وہ آئیں, ان پہ ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا, ان کو ان پہ طوفان آئے, ان پہ ٹڈی دل بھیجے گئے, ان پہ سرسریاں ان کے اندر ان پہ پڑ گئیں, ان کے جو فصلیں تھیں, اور پھر مینڈکوں کی بارش ہوئی اور خون کا عذاب آیا, اور پھر بھی انہوں نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کیا اور پھر بھی تکبر کرتے رہے. تو یہ جو چیز ہے اس کا جہاں پہ بتایا گیا کہ ظاہر ہے یہ عبرت کے لیے بتایا گیا, اور فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے کبھی بھی تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور اس کی تمثیل ایسے بتائی جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. یہ قرآن کی تمثیل ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے, اسی طرح تکبر والا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ظاہر ہے یہ جو آج ہم جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اس نے ہمیں ہدایت دی دنیا کے اندر اور اس ہدایت کے اوپر ہم نے عمل کیا اور اس نے ہمیں ہدایت کے اوپر ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ان کا بتایا کہ وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت بخشی. الفاظ ان کے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی, اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ ہوتے. یہ جو ہے سورت کا تذکرہ, آگے تذکیر جاری ہے نوے پارے کے اندر بھی, انشاءاللہ ہم باقی مضامین کا جائزہ وہاں پہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم, فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.